اسلام علیکم. یہ پارٹ 4 ہے، ناول بلیک ٹینٹ، پیشکش محمد اظہر، مصنف ایم اے راحت. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 4. جس جیپ میں لاشیں پڑی ہوئی تھی اسے رانا بختیار ہی کے آدمی نے سنبھال لیا تھا. فتح خان اور لال خان کو رانا بختیار نے اپنے ساتھ رکھا تھا اور پھر ساری جیپیں آگے پیچھے درنے میں داخل ہو گئیں. رانا بختیار انسانی ہمدردی سے معمور تھا، وہ سٹکتے ہوئے لال خان کو سنبھالے ہوئے تھا اور اسے دلاسے دے رہا تھا. درنے کا سفر ختم ہو گیا اور وہ لال خان کی بستی میں پہنچ گئے. دشمن کے گھر آیا تھا، لیکن یہ سب ڈھکوسلے ہوتے ہیں. انسان خود کو بہکاتا ہے. قانون قدرت محبت ہے، صرف محبت. اور جب بھی فطرت انسانی سے مصنوعی غلاف اترتا ہے، محبت اپنی شفافیوں کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے. تو اب بھی یہی ہوا تھا. نیاز خان اور دوسرے مرنے والوں کی تکفین ہو گئی. لال خان غم سے نڈھال تھا، اس کے باوجود اس نے مہمانوں کا خیال رکھا تھا اور ان کے قیام کے لیے ان کے شایان شان بندوبست کیا تھا. لیکن دوسری طرف رانا بختیار نے بھی انسانی حق ادا کر دیا تھا. وہ اس پوری تکفین میں مصروف رہا تھا. فراغت کے بعد راؤ غضنفر نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے وطن سے دور رہا ہوں، اس لیے وطن کو بھول ہی گیا ہوں. کوئی خاص بات ہے؟ رانا بختیار نے کہا. ہاں یقیناً، مثلاً یہ انوکھی دشمنی میرے لیے بالکل نہیں ہے. دشمنی کا تصور تو کچھ اور ہوتا ہے. میں تمہیں دشمنی کی تفصیل بتا چکا ہوں راؤ. کیا دشمنی؟ اولاد تو سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. ان لوگوں نے دوسرے دن بھی قیام کیا. لڑکے لڑکیوں کے منہ بنے ہوئے تھے، لیکن بزرگوں کے سامنے کچھ نہیں بول سکے تھے. رات کو لال خان ان کی قیام گاہ میں آ گیا. میں تمہارا شکر گزار ہوں رانا، تم نے میرے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا ہے. بزرگوں کے کچھ ورثے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں لال خان، ورنہ میری اور تمہاری کیا دشمنی. اللہ کا شکر ہے کہ اس منوس کہانی میں ہم دونوں کی طرف سے کوئی اضافہ نہیں ہوا. ہاں شکریہ. تو پھر مرحوم نیاز خان کے ساتھ اس میراث کو بھی کیوں نہ دفن کر دیا جائے؟ دشمنی کو؟ ہاں میں خلوص دل سے تیار ہوں. تو پھر اٹھو، ہم اس منوس رسم کو ختم کر دیں. دونوں اٹھے اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے. دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. دونوں کافی دیر تک جذباتی رہے. پھر راؤ غضنفر نے کہا، بھائی مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. ایک احمقانہ روایت ختم ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غمناک موقع ہے. مرحوم نیاز خان نے زندگی دے کر ایک ایسی وسعت دہ روایت ختم کر دی ہے جسے انسانیت کے نام پر بددماغ داغ لگ جاتا ہے. لال خان صاحب، آپ کے خیال میں یہ سارا قصہ کیا ہے؟ آپ نے تو اب ایک نقصان بھی اٹھا لیا ہے. سنا گیا ہے کہ ان آبادیوں میں اور بھی بہت سے ایسے غمناک واقعات ہوتے ہیں. اسی کی تحقیق کے لیے ہم لوگ نکل گئے تھے اور آج یہ پہلا موقع نہیں تھا. اس سے پہلے بھی ہم نے خاموشی سے ان علاقوں کا دورہ کیا تھا اور مختلف طریقوں سے اس راز کو جاننے کی کوشش کی ہے. جبکہ بستیوں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سب آسیبی قوتوں کا عمل ہے، بس دماغ میں تسلیم نہیں کیا تھا اور عقل اس سلسلے میں کوئی بہتر تصور نہیں پیش کر سکی تھی. ہم مسلسل اس کی کھوج میں تھے کہ ان واقعات کا صحیح حل نکالا جا سکے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ یہ آسیبی قوتوں کا عمل ہے، رانا بختیار نے کہا. آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا رانا بختیار؟ صرف یہ کہ ایک کالا خیمہ نمودار ہوا تھا اور حیرتناک درندہ اس سے برآمد ہوا. اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور پھر جو کاروائی اس نے کی اس کے بعد وہ واپس اسی خیمے میں داخل ہوا اور خیمہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. بالکل اس سے پہلے بھی میں وہ بلیک ٹینٹ دیکھ چکا ہوں، لال خان نے کہا. جو واقعہ پیش آیا اس کے پیش نگاہ تو واقعی اسے آسیبی قوتوں کا عمل ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن آسیبی قوتوں کا ایک ہی انداز ذرا الجھن کا باعث ہے. کیا مطلب؟ اول تو آسیبی معاملات میں اس قدر نفاست نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ انداز مختلف ہو سکتا ہے. ایک کالا خیمہ، اس سے درندوں کا برآمد ہونا، انسانی زندگی کو ختم کرنا اور گم ہو جانا، یہ ساری چیزیں ذرا یکسانیت کا شکار معلوم ہوتی ہیں. آسیبی قوتیں کچھ اور کھیل بھی کھیل سکتی تھی جن کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں رانا بختیار؟ لال خان نے کہا. دیکھو لال خان، کوئی بھی بات حتمی طور پر تو نہیں کہی جا سکتی. واقعات یقینی طور پر ناقابل فہم ہیں، لیکن اس سائنسی دور میں بہت سی ایسی ناقابل فہم چیزیں سامنے آئی ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ان پر اش کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی سائنسی عمل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بلا دعوے سے میں کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ رانا بختیار نے کہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی سائنسی عمل بھی ہے تو اس عمل کے پس پردہ جو کوئی بھی شخصیت ہے وہ 100% مجرمانہ ذہنیت کی حامل ہے. یقیناً اس میں شک کی کیا بات ہے؟ انسانی زندگیوں کا خاتمہ، وہ قاتل قوت اس طرح چاہتی کیا ہے؟ بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تعین ہو جائے، راؤ غضنفر نے کہا. تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ اہم مسئلہ یہی ہے. ویسے رانا بختیار، تم نے ایک بات محسوس کی؟ کیا؟ وہ خوفناک چیتا جب اپنے عمل کا آغاز کر رہا تھا تو لال خان کی جانب سے اس پر رائفلوں سے گولیاں چلائی گئی تھی. ہاں لال خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ گولیاں اس جاندار کو لگی تھی؟ 100% راؤ صاحب، ہم لوگ اچھے نشانے باز ہیں، اور چونکہ میں بھی اس فائرنگ میں شریک تھا اس لیے میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گولیاں اسے لگی تھی، لیکن اس کے اثرات نمایاں نہیں ہو سکے. وہ ان گولیوں سے بچتا رہا، یہی میں کہنا چاہتا تھا. اور جب ہم نے سٹینڈ گنوں سے اس پر فائرنگ کی تو اس نے فوراً ہی تختہ اختیار کر لی. مطلب یہ کہ اس سے برسنے والی گولیاں اسے چاروں طرف سے گھیر رہی تھی، جس سے وہ گھبرا گیا. 100% تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ناقابل تسخیر قوت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر خوف تھا. یہ تصور تھا کہ یہ گولیاں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس بات پر سبھی سوچ میں ڈوب گئے. لال خان نے آہستہ سے کہا، ہاں یہ نقطہ ناقابل غور ہے. یعنی اگر ہم اسے 100% کوئی آسیبی قوت کہہ دیتے تو آسیبی قوت میں خوف کا عنصر نہیں ہوتا. آسیبی قوت کے لیے خوف کی جو بات ہو سکتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ کلام الہی. ہاں، اور اگر اس کے پاس کوئی سوچنے والا دماغ ہے اور خوف زدہ کر دینے والا عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخفوق الفطرت قوت نہیں ہے. بات دلیل سے بھرپور ہے، لیکن اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں لال خان صاحب، مجھے تو حقیقتوں کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ شاید اس سلسلے میں کچھ کاروائی کی جاتی. ویسے تو ہم انتظامیہ کو رپورٹ دے سکتے ہیں خاص طور سے اس شکل میں کہ اس سے انسانوں کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن انتظامیہ میں شاید اس سلسلے میں کوئی مؤثر عمل نہ کر سکے۔ کیوں بھائی؟ وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، اول تو ان علاقوں کا کنٹرول ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم انتظامیہ کو رپورٹ کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ معاملہ جنگل کے درندوں کا ہے، ان کے لیے شکاریوں کا بندوبست کیا جائے اور انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آسیبی سلسلہ ہے تو صرف مذاق اڑایا جائے گا ہمارا، اور کوئی مؤثر کام نہیں کیا جائے گا۔ بات بالکل درست تھی، سب سوچ میں ڈوب گئے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد راؤ نے کہا، اس کے لیے کسی اور سے رابطہ قائم کرنے کے بجائے خود ہی تجربات کرنے ہوں گے۔ کیسے تجربات راؤ غضنفر؟ رانا بختیار نے پوچھا۔ میرا خیال ہے مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو، ظاہر ہے فوری طور پر تو کوئی ایسا عمل کر بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگ جس کے تحت ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکے، راؤ غضنفر نے کہا، اور سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ بہرحال اس کے بعد رانا بختیار نے لال خان سے واپسی کی اجازت مانگ لی۔ لال خان نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، رانا ایک بیٹے کی جان کھو بیٹھا ہوں، یہ غم مجھے تمام عمر تک رلائے گا، لیکن تم نے جس طرح مجھ سے محبت اور دوستی کا سلوک کیا ہے اسے میں کبھی بھول نہیں سکوں گا۔ میرے لیے جب بھی کوئی خدمت ذہن میں آئے مجھے اپنے آپ سے دور نہیں پاؤ گے، ویسے اس سلسلے میں کوئی مشترکہ عمل کرنا ہوگا۔ رانا میں تم سے تمہارے گھر آ کر ملاقات کروں گا، کیا مجھے اجازت ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو لال خان، میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور یقین کرو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ہی کسی بیٹے کو کھو بیٹھا ہوں۔ تم بڑی خوشی سے میرے گھر آ سکتے ہو، ہمارے درمیان اب یہ فرسودہ لعنت ختم ہو چکی ہے۔ پھر رانا بختیار اپنی ٹیم کے ساتھ پہاڑوں کے اس طرف سے چلا آیا ہے۔ لڑکے لڑکیوں نے سکون کی سانس لی تھی۔ ایک جیپ میں بیٹھا ہوا شہزور علی کہہ رہا تھا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، مجھے زیادہ دلوا دی جائے، میں اس درندے سے لڑ سکتا ہوں۔ درندے سے لڑ سکتے ہو؟ ہاں، اندرے دی گائٹ کو جانتی ہو؟ شہزور علی نے آمنہ سے کہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آمنہ نے پوچھا۔ دیکھی تو پتہ چلتا مر گیا بیچارہ، رابرٹ ڈی اسنیک کو جانتی ہو؟ ارے ارے، ان لوگوں سے تو ہماری کوئی رشتے داری نہیں ہے، یہ ہیں کون؟ اوفو بھائی، یہ ان کے پسندیدہ ریسلر ہیں۔ کیوں شہزور علی، آندرے دی جائنٹ کی بات کیوں کر رہے تھے؟ شہزور کی بیوی نے پوچھا۔ اگر وہ ہوتا نا تو ان درندوں کو بغل میں مروڑ کر پھینک دیتا۔ جائٹ تھا پورا جائٹ۔ ویسے اگر انکل مجھے اجازت دے دیں تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، ہمیں آپ کی زندگی بڑی عزیز ہے، آمنہ نے کہا، اور سب کے ہوٹوں پر دبی دبی مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ سمر ہاؤس واپس آ گئے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ یہ ایک فور پکنک رہی ہے اور اس میں کچھ بھی مزہ نہیں آیا۔ دوبارہ اس سلسلے میں کوشش کی جائے گی، بس ڈیڈی کو کسی طرح مجبور کر لیا جائے کہ وہ سمر ہاؤس سے واپسی کا پروگرام نہ بنائیں۔ ادھر سمر ہاؤس واپس آنے کے بعد راؤ غضنفر اور رانا بختیار کے درمیان میٹنگ ہوئی۔ راؤ غضنفر بھی اس سلسلے میں بڑا سنجیدہ تھا، کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرق کی پرسرار روایات اپنی جگہ ایک منفرد اہمیت کی حامل ہیں، یہاں واقعی زندگی کا لطف آتا ہے، لیکن ان روایات میں یہ انداز میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ये तो वाकई एक अनोखा ही वाकया है, कुछ समझ में नहीं आता। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है राना बख्तियार, क्या तुम भी इसे आसेबी करार देते हो? कुछ मनाजिर तुम्हारी निगाहों के सामने से भी गुजर चुके हैं राव गजनफर, वो ब्लैक टेंट जिससे दरिंदा नमूदार हुआ था, और इसके बाद इसका एकदम अपनी जगह से गायब हो जाना दरिंदे समेत। तुम बताओ कोई समझ में आने वाली बात है? असल में जिस माहौल में मैंने परवरिश पाई है, इसमें तो इस बारे में हम सिर्फ एक ही बात सोच सकते हैं। क्या साइंस के आसेब को तुम क्या कहते हो? साइंस के आसेब? हाँ, बात कुछ समझ में नहीं आई। साइंस की तो जादू ही है, क्या तुम ऐसी कोई बात नहीं सोच सकते कि ये सब कुछ साइंस की बुनियाद पर हो रहा है? बात ना जाने क्यों ठग से राना बख्तियार के दिल को लगी थी, वो अजीब से अंदाज में सोच में डूब गया। देर तक खामोश बैठा सोच में गुम रहा। इसके चेहरे पर कश्मकश के आसार थे। फिर इसने गर्दन उठाकर कहा, वाकई राव गजन पर इस तरह जहन नहीं गया था, लेकिन इसका एक हल भी है मेरे पास। ओ माय गॉड, मेरा ख्याल है इससे बेहतर बात और कोई नहीं रहेगी। क्या मतलब? मेरा एक दोस्त हजाजी के नाम से पहचाना जाता है, पाकिस्तान का इतना बड़ा साइंसदान है कि दूसरे लोग इसके हम पिल्ले होने का दावा नहीं कर सकते। माय गॉड, मेरा ख्याल ये है कि इस सिलसिले में हजाजी को दावा देना बिल्कुल नागजेर होगा। हजाजी हमारे लिए शानदार साबित होगा, 100%। 100%? अरे भाई, मगर ये हजाजी साहब हैं कौन? मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का एक मायनाज साइंसदान, जो सरकारी तौर पर भी बहुत कुछ है, लेकिन वैसे अपने तौर पर भी वो इतना जहीन इंसान है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसकी एक पर्सनल लेबोरेटरी है, और इस लेबोरेटरी में वो दुनिया के अनोखे तरीन तजुर्बात करता है। क्या वो तुम्हारी दावत पर यहाँ आना कबूल करेगा? उम्मीद तो है, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बहरहाल मैं कोशिश किए लेता हूँ। इसके बाद फौरी तौर पर इंतजाम किए गए, और राना बख्तियार ने एक तफसीली खत प्रोफेसर हजाजी के नाम लिखकर इसे प्रोफेसर के पास भिजवा दिया। खत पढ़ने के बाद प्रोफेसर हजाजी काफी देर तक सोच में डूबा रहा। सामने बैठे हुए लोग इसकी सूरत देखते रहे। फिर प्रोफेसर टैल ने सवाल कर डाला, तुम्हारा जाती मामला है, मुझे इस सिलसिले में तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बस इतना बता दो कि कोई परेशानी की बात तो नहीं है। हजाजी ने चौंक कर प्रोफेसर टैल को देखा और आहिस्ता से बोला, बिल्कुल नहीं प्रोफेसर, लेकिन एक नया दिलचस्प खत है। यहाँ से काफी फासले पर एक आबादी है, हसीन तरीन पहाड़ी इलाका, वहाँ एक शख्स रहता है जो बहुत बड़ी जमीनों का मालिक है, और इसका नाम राना बख्तियार है। मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मेरा कदरदान भी। मेरे और इसके दरमियान मुलाकातें बेशक बहुत कम होती हैं, लेकिन हम जहनी तौर पर एक दूसरे से बेहद मुतासिर हैं, और जब भी हमें हमारी मुलाकात होती है, हम बड़े खुशगवार लम्हात गुजारते हैं। बेशुमार बच्चे बच्चियां हैं इसके। इसने ये खत मुझे लिखा है, और यकीनी तौर पर ये मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी बहुत दिलचस्पी का बायस होगा। प्रोफेसर टेल, अगर तुम ये कहते हो कि यह खत मेरे लिए बायस दिलचस्पी है, तो उसी तौर पर मुझे इसकी तहरीर का भी इल्म होना चाहिए। ओहो बेशक। मैंने ये खामोशी इसलिए अख्तियार नहीं की कि मैं तुम्हें इस खत की तफसील नहीं बताना चाहता, बल्कि ये खत पढ़कर मैं सोच में डूब गया था। सुनो, मैं तुम्हें इसकी तफसील बताता हूँ। लिखा है, डियर हजाजी, हमारी तुम्हारी मुलाकात को काफी दिन हो गए। तुम तो खैर मुसरिफ आदमी हो, इसलिए तुमसे कोई शिकायत नहीं कर सकता, لیکن میں بھی اتفاق سے کافی مصروف رہا ہوں اور میرا دارالحکومت آنا نہیں ہو سکا. بہرحال یہ تو ایک رسمی سی بات تھی. ہمارے تمہارے درمیان تو معاہدہ ہے کہ جب بھی موقع ملے ایک دوسرے سے مل لیا جائے اور کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. میں تمہیں ایک دلچسپ واقعے سے روشناس کرانا چاہتا ہوں. انگلینڈ میں میری ملاقات ایک بہت اچھے انسان سے ہوئی تھی جو پاک ایشیا کا ہی باشندہ تھا. بہت ہی نفیس طبیعت کا مالک, راؤ غضنفر اس کا نام. میں نے راؤ صاحب کو دعوت دی کہ وہ کبھی فرصت کے لمحات میں ہمارے گھر آئیں. راؤ غضنفر اپنی دو بیٹیوں, ایک داماد اور اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آیا. میں اسے سیر و تفریح کرانے کی غرض سے سمر ہاؤس لے گیا. سمر ہاؤس کے بارے میں تم سے زیادہ بہتر اور کون جا سکتا ہے؟ یہ تم ہی ہو جس نے سمر ہاؤس کو اس زمین کی جنت قرار دیا تھا. سمر ہاؤس کے آس پاس کی آبادی سے تم اچھی طرح واقف ہو اور وہ تمہاری پسندیدہ جگہ تھی. لیکن ان دنوں سمر ہاؤس کے آس پاس کی آبادیاں شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہیں. بہت سی تفصیلات ہیں جنہیں خط میں لکھ کر میں خط کو طوالت نہیں دینا چاہتا, اس لیے ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں. یہاں ایک عجیب غریب داستان پھیلی ہوئی ہے. آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے اطراف آفیبی ہو گئے ہیں. جنگل کے آسیب خوفناک درندوں کی شکل میں رونما ہوتے ہیں, انسانوں کی چیر پھاڑ کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. کئی ایسے درندے دیکھے گئے ہیں اور یہ درندے بہت سے انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں. مجھے پہلے سے اطلاع نہیں تھی. جب میں راؤ غضنفر کو لے کر سمر ہاؤس پہنچا تو سب سے پہلے مجھے سمر ہاؤس کے چوکیدار نے یہ کہانی سنائی. بعد میں کچھ اور لوگوں سے بھی اس کی تصدیق ہوئی, لیکن سب سے خوفناک واقعہ جو پیش آیا وہ میری نگاہوں کے سامنے ہی پیش آیا. لال خان کو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو, پہاڑوں پار کر زمیندار جس سے ہماری خاندانی دشمنی تھی اور تم نے اس روایتی دشمنی کا خوب مذاق اڑایا تھا. لال خان اپنے بیٹوں اور کچھ ملازموں کے ساتھ درا پار کر کے ہمارے علاقے میں داخل ہوا. ہم لوگ اس وقت وہیں شکار کے گھر سے چلے گئے تھے. خوفناک درندے نے لال خان کی جیپ پر حملہ کیا, اس کے ایک بیٹے اور تین ملازموں کو ہلاک کر دیا گیا. ہم نے باقی ماندہ لوگوں کی جان بچائی. یقین کرو حجازی, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس درندے کو دیکھا. ناقابل یقین حد تک بڑا تھا. اس کا سر 3 فٹ کی چوڑائی میں تھا اور اسی تناسب سے پورا بدن. آنکھوں سے روشنی کی شعائیں اس طرح نکل رہی تھی جیسے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں. یہ درندہ ایک کالے رنگ کے خیمے سے نمودار ہوا تھا جو وہیں نصب دیکھا گیا تھا. پھر جب وہ درندہ اپنی واردات مکمل کرنے کے بعد کالے خیمے میں واپس پہنچا تو اچانک خیمے سمیت غائب ہو گیا. اصل انسانی اس بات کو کیا سمجھے؟ معصوم لوگ تو اسے عصبیت کا درجہ ہی دے دیں گے, لیکن میں اور میرا دوست راؤ غضنفر اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ یہ عصبی ہے. راؤ غضنفر کا کہنا ہے کہ سائنس کی عصبیت آج کل اس عصبیت پر بھاری ہو گئی ہے جو کبھی روایتی شکل کی تھی. تو میری جان, جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آیا تو مجھے تم یاد آئے. سمر ہاؤس میں مقیم ہوں تو میں یہاں تک پہنچانے کے لیے تمام احکامات جاری کر دوں گا. اگر آ جاؤ تو لطف آ جائے گا, ایک بار پھر تفصیل لکھ دوں گا. کالے رنگ کا یہ خیمہ نمودار ہوتا ہے. خیمے سے درندے نکلتے ہیں اور اپنی رینج پر آنے والے انسانوں پر حملہ ہو کر انہیں چیر پھاڑ دیتے ہیں. بندوق کی گولیاں شاید ان پر اثر نہیں کرتی. ہم نے سیئر گنوں سے فائرنگ کی تو درندہ کسی قدر خوفزدہ ہو کر خیمے کی جانب بھاگا اور پھر خیمے سمیت غائب ہو گیا. یہ تفصیل میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ کہ اگر اپنے تجربات کے لیے کچھ سامان ساتھ لانا چاہو تو اس کی روشنی میں لا سکتے ہو. ویسے میرا خیال ہے سارا کام تمہارے مطلب کا ہے اور میں تمہیں خصوصی دعوت دے رہا ہوں. یہاں تمہیں ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر دی جائیں گی. میری جان آنے کی کوشش کرنا, یہ انسانیت کے لیے ایک نیک کام بھی ہوگا اور تمہاری تفریح تیرے کا سامان بھی. تمہارا مخلص رانا بختیار. پروفیسر ٹیل بی ایل اور ایشل دلچسپ نگاہوں سے حجازی کو دیکھ رہے تھے. خط ختم ہوا تو حجازی نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور بولا, واقعی بڑا انوکھا اور دلچسپ معاملہ ہے. ایک بات بتائیے پروفیسر, ڈی بی ایل نے کہا. وہ آپ کا کتنا پرانا دوست ہے؟ کون, رانا بختیار؟ جی بہت قدیم. کیا آپ کے درمیان مذاق کا رشتہ ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے تو ایک دلچسپ مذاق معلوم ہوتا ہے, ڈی بی ایل نے کہا اور پروفیسر حجازی سے دیکھنے لگا, پھر بولا, نہیں یہ بات میں نے سوچی تھی. ایک لمحے کے لیے خیال میرے دل میں آیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سمر ہاؤس پہنچنے کے بعد رانا بختیار کو ایک دلچسپ مذاق سوجھا ہو اور اس نے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے یہ من گھڑت کہانی سنا دی ہو. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جس مزاج کا انسان ہے وہ ذرا مختلف بات ہے. وہ مجھ سے پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا تھا کہ میں کتنا ہی مصروف ہوں. وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں آ جاؤں اور مجھے جانا پڑتا, ایسی کوئی کہانی سنا کر مجھے بلانے کا طریقہ وہ نہیں اختیار کر سکتا, تب تو واقعی دلچسپ بات ہے. پروفیسر ٹیل نے پرخیال لہجے میں کہا. پھر وہ کافی دیر تک سوچتا رہا. کچھ دیر کے بعد اس نے گردن ہلا کر کہا, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. یہ واقعات ناقابل یقین ہیں لیکن بیان کا الٹ پھیر ہو سکتا ہے. جس خیمے کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نگاہوں سے اجل ہو گیا ہے وہ کسی ایسی درد میں بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے جس سے ایسی درد ہو اور چیزوں کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتی ہو. جہاں تک درندوں کا معاملہ ہے تو یہ بات جانتے ہو پروفیسر حجازی کہ زمین سے درخت اگانے کے لیے کیمیائی کھاد استعمال کی جاتی ہے اور درخت وقت سے پہلے اگاتے ہیں. پھولوں کی جسامت بڑی کی جا سکتی ہے. یہ تو پھلوں کا معاملہ ہے یا عام چیزوں کا مسئلہ ہے. سائنسی بنیادوں پر جانوروں کے انجیکشن دے کر زیادہ کداور اور خونخوار بنایا جا سکتا ہے. ممکن ہے کوئی سرپرہ ایسے ہی تجربات کر رہا ہو اور معصوم لوگوں نے اسے آسیبی سلسلہ سمجھ لیا ہو. 100% پروفیسر, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ڈی بی ایل بولا, کیا ایسے کسی دعوت نامے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر ٹیل نے کہا. ہرگز نہیں, قطعی نہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں تمہارے دوست کی دعوت قبول کر لینی چاہیے. یقیناً پروفیسر, میں ویسے بھی اس دعوت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا, مجھے بھی ساتھ لے چلنا ہوگا. آپ اتنا رکھیں, میں سارا بندوبست کر لوں گا. آپ کو وہاں سہولتیں دینے کے لیے ہم تمام چیزیں ساتھ لے جائیں گے, لیکن اس سلسلے میں ہمیں جو تجربات کرنے ہوں گے اس کی تمام ہدایات آپ مجھے دے دیں. تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو پروفیسر حجازی, تم بہت بڑے سائنسدان ہو. میں ان الفاظ کو نہیں سننا چاہتا پروفیسر, آپ نے مجھے اپنا عقیدت مند بنا لیا ہے. بہرحال سب ضمنی باتیں ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں. جانا تو ہے, بس لیبورٹری میں پہنچنے کے بعد ہم اس سلسلے میں تجربات کے لیے اپنے سامان کی ایک فہرست بنا لیں گے اور سامان ساتھ لے چلیں گے. پروفیسر, میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے. پارٹ 4 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول بلیک ٹینٹ کا بقیہ حصہ پارٹ 5 میں سماپت ہوئی ہے.